إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. تين بنيادي أصول، أصول الثلاثة، شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه کے رسالے کا درس جاری ہے، اور بغیر کسی مقدمے کے درس کا آغاز کرتے ہیں. پچھلے درس میں ہم رکے تھے شیخ صاحب کے اس قول کے سامنے، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. شیخ صاحب نے مختلف عبادات کو بیان کرنے کے بعد، یعنی دعا، خوف، رجاء، توکل، رغبہ، رہبہ، خشوع، یہ ساری مختلف قسم کے عبادات کا ذکر کرنے کے بعد، دلیل بیان کرنے کے بعد کہ یہ سارے کے سارے عبادات ہیں اور یہ سارے کے سارے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس کے بعد شیخ صاحب نے فرمایا فمن صرف منها شيئا، بس جس نے ان عبادات میں سے کسی کے لیے کوئی عبادت صرف کی، فہو مشرک کافر، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے. اور یہ بیان کیا تھا کہ مشرک اور کافر میں کیا فرق ہے. ایک قاعدہ بیان کیا تھا کہ ہر مشرک کافر ہے لیکن ہر کافر مشرک نہیں. یہ پہلی ہے. کون سولو کرے گا اسے؟ کون؟ آپ؟
کافر تو اللہ تعالیٰ کو رب مانتا ہی نہیں،
جھٹلانے والا ہے،
وہ شرک ہی نہیں کرتا. جبکہ مشرک اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہوئے پھر اس کی شریک ٹھہرا.
جزاک اللہ خیر. جو کافر ہے وہ تو جھٹلاتا ہے شروع سے، وہ تو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں. اور مشرک ہمیشہ یاد رکھ، مومن ہوتا ہے پھر شرک کرتا ہے. مشرک مومن ہوتا ہے بنیادی طور پر، پھر شرک کر کے مشرک ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. اور جو کافر ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر ہی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں. تو ہر مشرک کافر ہے، لیکن ہر کافر مشرک کیوں نہیں؟ کیونکہ ضروری نہیں اس کے کفر کے لیے کہ وہ شرک کرے. اللہ تعالیٰ جھٹلانے والا کافر ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا کسی کو بنایا وہ کافر ہے. اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا منکر کافر ہے. تو اس طریقے سے جس نے ارکان ایمان میں سے کوئی رکن کو جھٹلایا کافر ہے، جس نے زکوٰۃ کو جھٹلایا وہ کافر ہے، جس نے نماز کو جھٹلایا وہ کافر ہے. یعنی کفر ایک وسیع دائرہ ہے جس میں شرک اس کا ایک حصہ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ شیخ صاحب ہر ایک جملے کے بعد دلیل بیان کرتے ہیں، اور یہ اس رسالے کی خوبی ہے کہ اپنی طرف سے شیخ صاحب کوئی بات نہیں لے کے آئے. لیکن پھر بھی تعجب کی بات ہے کہ مخالفین یہ کہتے ہیں کہ وہابی اپنی طرف سے باتیں کرتے رہتے ہیں، اور شیخ محمد عبد الوہاب کے اس رسالے میں جیسے آخر تک آپ دیکھیں گے کوئی جملہ نہیں جس کی دلیل نہیں، ایک بھی جملہ نہیں ہوگا. جو بات کرتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے. ابھی شیخ صاحب نے بیان کیا کہ جس نے بھی کوئی عبادت غیر اللہ کے لیے صرف کر دی تو وہ مشرک ہے، کافر ہے. یعنی ہر مشرک کافر ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل قوله تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. سورة المؤمنون آیت نمبر 117. ومن يدعو مع الله، اور جس نے بھی پکارا کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، مع اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، الہ آخر کسی اور معبود کو، جس نے بھی پکارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو، لا برہان لہو بہ، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ وہ صحیح عمل کر رہا ہے. یعنی پکار اللہ تعالیٰ کا حق ہے، عبادت ہے، کسی اور کو یہ حق دینا جائز نہیں ہے، اور اس کے اس عمل پہ کہ وہ کسی اور کو پکار اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کے پاس دلیل بھی نہیں ہے. لا برہان لہو بہ فانما، بے شک، حسابه عند ربه، بے شک صرف اور صرف اس کا حساب کون لے گا؟ اس کا رب اس سے اس کا حساب لے گا. انہو، بے شک، لا یفلح الکافرون، کافر کبھی فلاح نہیں پانے والے. اس عظیم آیت میں چند فائدے بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے ومن يدعو مع الله الها اخر, یہ کون سا صیغہ ہے؟ صیغ العموم میں سے ہے. جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارا, ہمیشہ میں یہی بات بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جب بھی شرک کا ذکر کیا تو صیغ العموم سے ذکر کیا, یعنی شرک کے معاملے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسے شریک ٹھہرایا جا رہا ہے اور شرک کرنے والا کون ہے. اسے کہتے ہیں صیغ العموم, یعنی اس میں سب کے سب شامل ہیں. اگر شرک کرنے والا عام انسان جاہل ہو وہ بھی مشرک ہے, اگر شرک کرنے والا عالم ہو وہ بھی مشرک ہے, اگر شرک کرنے والا ولی ہو وہ بھی مشرک ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بھی فرمایا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک, کہ اگر نبی سے بھی شرک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی سارے عمل اکارت کر, اس کی نبوت بھی چلی جائے. لیکن سب سے یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کیوں بیان کیا؟ اس لیے نہیں کہ نبی کبھی شرک کر سکتا ہے. نبی کو اللہ تعالیٰ نے معصوم کیا ہے, وہ ہر چھوٹے سے گناہ سے بھی وہ معصوم ہے, وہ گناہ سے معصوم ہے. شرک تو بہت دور کی بات ہے, لیکن اللہ تعالیٰ شرک کی برائی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ شرک اتنی خطرناک گناہ ہے, اگر نبی سے بھی ہو جائے تو اس کی نبوت چلی جائے. تو اسے شرک کے معاملے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ شرک کون کر رہا ہے. یہاں پر صیغ العموم ہے, ومن اداۃ شرط ہے, اور اداۃ شرط صیغ العموم میں سے ایک اداۃ ہے. یدعو مع اللہ, یہاں پر لفظ ہے دعا کا, اور پچھلے دروس میں ایک قاعدہ بیان کیا تھا کہ اگر دعا کا لفظ بغیر قید کے بیان کیا جائے تو اسے کوئی مطلب ہوتا ہے عبادت. جزاک اللہ خیر, عبادت. اور یہاں پر کوئی قید نہیں, یعنی دعا کون سی دعا, قید کا مطلب ہے دعا کے ساتھ قید لگا دی جاتی ہے, کون سی دعا ہے؟ دعا السجود سبحان رب الاعلی, یہاں پر دعا کا مطلب ہے دعا پکار, یہ مطلب نہیں کہ عبادت. یہ اگر یہ الگ بات ہے کہ دعا عبادت کا حصہ ہے, لیکن جب مطلقاً بغیر قید کے بیان کی جائے تو اس مطلب ہوتی ہے عین عبادت, یعنی ہر قسم کی عبادت. تیسری بات یہ ہے کہ الہن آخر, الہ کا مطلب معبود, جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود بنایا, اور اسی کہتے ہیں شرک, یعنی عبادت کسی اور کے لیے صرف کرنا, اسے کہتے ہیں الشرک فی العبادہ, اور یہ شرک اکبر ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. تو یہاں پر یہ شرک ہے, اور جس نے بھی شرک کیا یاد رکھیں نمبر چار, اس کے پاس کوئی دلیل نہ کبھی تھی نہ کبھی ہوگی. یاد رکھیں مشرک کے پاس کبھی کوئی دلیل نہیں. الہات برہانکم ان کنتم صادقین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ لا برہان لہ بہ, وہ زمین کو کھود مارے, وہ آسمان کی بلندی پہ چلا جائے, وہ جہاں پر بھی جائے گا اس کی کوئی دلیل ملے گی نہیں. کہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے بھی جائز ہے اور کسی پیر کے لیے بھی جائز ہے, نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کے لیے بھی جائز ہے اور فلان مزار والے کے لیے بھی جائز ہے, دعا اور پکار اللہ تعالیٰ کے لیے بھی جائز ہے اور علی مشکل کشا کے لیے بھی جائز ہے. یاد رکھیں الہات برہانکم ان کنتم صادقین, علی مشکل کشا ہے تو ہم دلیل تو بیان کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا برہان لہ بہ, اس کے پاس کبھی کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ آیت محکم آیات میں سے ہے, کیونکہ قرآن مجید کی دو قسم کے آیات ہیں. پہلے بیان کیا تھا سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات نازل فرمائی, جو کتاب نازل کی, اس میں دو قسم کی آیات ہیں. ایک آیات محکم ہے جو بنیادی آیات ہیں, اور ایک آیات متشابہ ہیں جس میں غلط فہمی کی گنجائش ہے, غلط فہمی ہو سکتی ہے. تو اگر ایسی آیات آپ کے سامنے آئے تو ان کا رد کرو محکم آیات کی طرف, آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے گی. علی مشکل کشا ہے, کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ دلیل نہیں ہے. اگر کہیں سے کوئی دلیل لے بھی آئیں شیعہ حضرات یا ہمارے بریلوی ساتھی کہیں سے بھی لے کے آئیں, تو یہ آیت اس کا رد کرتی ہے کہ کوئی بھی ہو آپ کے پاس شرک کی دلیل ہو ہی نہیں سکتی. فَإِنَّمَا حِسَابُ عِنْدَ رَبِّكَ, کہاں جاؤ گے اے شرک کرنے والے, تم جاؤ گے کہاں؟ تمہارا حساب تمہارا رب ہی لے گا. بات معبود کی ہو رہی ہے, یہاں پر رب کی بات ہے. اور یہ یاد رکھیں جو معبود ہے وہی رب ہے, کیونکہ جو معبود نہیں ہے وہ رب نہیں ہو سکتا, اور جو رب ہے وہ معبود ہو سکتا ہے. انما حسابه عند ربه, اس کا حساب تو اس کا رب ہی لے گا، اس کا خالق، اس کا مالک، اس کی تدبیر کرنے والا، اس کا مشکل کشا، اس کا حاجت روا کون ہے؟ کیا علی ہے؟ علی نے پیدا کیا تو علی کی عبادت کرو، ولی نے پیدا کیا تو ولی کی عبادت کرو. جب پیدا کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، رزق دینے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نفع نقصان کا مالک، کچھ کچھ حاجت روا بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو پھر علی کو کیوں پکارتے ہو؟ پھر کسی ولی کو کیوں پکارتے ہو؟ کہاں جاؤ گے؟ تمہارا حساب کون لے گا؟ علی لے گا یا کوئی ولی لے گا؟ فإنما حساب عند ربي، جس نے تمہیں پیدا کیا تمہارا حساب بھی وہی لے گا. یعنی تم پر واجب ہے، ابھی آپ کے لیے وقت ہے، اپنی آنکھیں کھول لو، عقل بھی کھول لو، صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہارا حساب لینا ہے. اور آخر میں انہ لا یفلح الکافرون، بے شک کافر کبھی فلاح نہیں پائے گا. تو اس آیت میں کہا ہے کہ مشرک کافر ہوتا ہے، کہیں نظر آئے کہاں پہ؟ شروع میں شرک کا بیان کیا اور آخر میں کافر بیان کیا، یعنی مشرک کافر ہے. تو شیخ صاحب نے کہاں سے بات لے کے، اپنی طرف سے لے کے آئے تھے کہ مشرک کافر ہے؟ نہیں، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 117. اچھا، اور اس آیت میں، آیت کریمہ میں دعا دعا، کیونکہ شیخ صاحب شروع بات کی تھی کہ سب سے پہلے عبادت ہے دعا، تو دعا عبادت ہے. اس کی دلیل یہ آیت کریمہ، اور اس کی دوسری دلیل شیخ صاحب نے بیان کی ہے، الدعاء مخ العبادة. اسے ترمذی نے روایت کیا، اور یہ حدیث جو ہے سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، لیکن صحیح ترمذی میں دوسری روایت میں الدعاء هو العبادة، یہ صحیح روایت ہے. شیخ صاحب جو روایت بیان کی ہے، الدعاء مخ العبادة، یہ حدیث ضعیف ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیخ صاحب نے ضعیف حدیث کا ذکر کیوں کیا، اور شیخ صاحب کے بعض تصنیفات میں ضعیف حدیث بیچ میں کبھی کبھی آ جاتی، جیسے کتاب التوحید میں بہت ہیں، بہت کم ہیں، لیکن ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، حق بات ہم کرتے ہیں، اور اگر امام صاحب سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کی تسلیم کرتے ہیں کہ امام صاحب سے غلطی ہوئی ہے، اور اس غلطی کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں، اور اس ایسی غلطیوں سے امام کی امامت نہیں جاتی. یاد رکھیں، ہمارے یہ عقیدہ نہیں ہے. مخالفین یہ سمجھتے ہیں اگر امام ابو حنیفہ کی ایک غلطی ہم بیان کر دیں تو پھر امامت چلی جاتی ہے، ہمارے امام نہیں رہیں گے. یہ سلف صالحین کا راستہ نہیں ہے. سلف صالحین جو ہمارے، جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، جن کی ہم اتباع کرتے ہیں، معصوم نہیں ہیں. صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں، تابعین سے غلطیاں ہوئی ہیں، تبع تابعین سے غلطیاں ہوئی ہیں، سلف چاروں اماموں سے غلطیاں ہوئی ہیں، محدثین سے غلطیاں ہوئی ہیں. اب اللہ العصمت الا لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی حکمت اس میں یہ ہے کہ معصوم ذات صرف ایک ہے، وہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے بعد کوئی بھی معصوم نہیں، ابوبکر صدیق بھی معصوم نہیں، عمر فاروق بھی معصوم نہیں. غلطیاں ہو سکتی ہیں ان سے، اور ہوئی بھی ہیں، لیکن کون کس چیز میں غلطیاں ہوئی، کیسے غلطیاں ہوئی، بالکل چھوٹی. جتنا انہوں نے قربانیاں دیں، جتنا ان کا علم تھا، جتنا انہوں نے اس دین کی خدمت کی، اس کے سامنے چھوٹی سی غلطی کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اب شیخ صاحب نے یہاں پہ ضعیف حدیث بیان کی، وجہ کیا؟ نمبر ایک، ان کو شاید علم نہ تھا کہ یہ ضعیف ہے. نمبر دو، شیخ صاحب ہمیشہ، آپ یاد رکھیں، اگر شیخ صاحب کے تالیفات دیکھیں، آپ کو علم ہوگا کہ شیخ صاحب جس چیز کی دلیل بیان کرتے ایک دلیل بیان نہیں کرتے. یاد رکھیں، دلائل کا مجموعہ ہوتا ہے، اس مجموعے میں شروع کرتے ہیں قرآن مجید کی آیات سے، پھر احادیث، احادیث میں صحیح ہوتی ہیں پہلے، اور بعض میں کبھی کبھی ضعیف حدیث بیچ میں آ جاتی ہے. اس ضعیف حدیث کا ہونا یہ نہیں کہ صرف یہی دلیل ہے، دوسری دلیل ہے نہیں شیخ صاحب کے پاس. دلیل کون سی؟ قرآن مجید کی آیت ہے. اور ایسی دعا اور پکار میں قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں، شیخ صاحب نے ایک بیان کی، اور اس آیت کی تقویت کے لیے ایک حدیث بیان کی، اور وہ اس حدیث میں ضعف پایا گیا. ہم نے اس کی تصحیح کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ حدیث جو ہے الدعاء مخ العبادة، اس میں ضعف ہے، لیکن جو دوسری روایت ہے صحیح ترمذی میں وہ یہ ہے الدعاء هو العبادة، یہ صحیح ہے. تو اس تیسری بات یہ ہے کہ جس ضعیف حدیث کا شیخ صاحب سہارا لیتے ہیں، دلیل کے طور پر بیان کر تو سہارا نہیں لیتے اس کا. سہارا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری دلیل ہے نہیں. ایسے آپ کے شیخ صاحب کسی تصنیف میں نہیں ملے گا. میں شیخ صاحب کی ساری تصنیفات پڑھی سند کے ساتھ الحمدللہ، ساری تصنیفات. میرے نزدیک کوئی ایسی ایک چیز بھی نہیں آئی جس میں شیخ صاحب نے بنیادی طور پر کسی ضعیف حدیث کا سہارا لیا ہو اور اپنی بات بیان کی ہو. تو شیخ صاحب کا یہ طریقہ ہے کہ آیتیں پھر احادیث، اگر بیچ میں کوئی ضعیف حدیث بھی آ جائے تو اگر اس کو نکال بھی لیں تو اس مسئلے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سہارا اس حدیث کا نہیں تھا جو ضعیف تھا. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ کیوں مخالف اکثر یہ کہتے ہیں ہمیں تو منع کرتے ہو، فضائل اعمال میں تو ضعیف حدیثیں ہیں، آپ کے امام نے یہاں پہ ضعیف حدیثیں بیان کی ہیں. اس لیے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو علماء ہیں جب ایک حدیث بیان کرتے ہیں تو اس کو اسی وہی سہارا ہوتا ہے. اگر یہ حدیث نہ ہے نہ ہو تو یہ فتویٰ بھی نہ ہو. اس لیے دیکھیں آپ علم غیب کے مسئلے میں بہت ساری روایتیں لے کے آتے ہیں، کچھ ضعیف ہیں جو اکثر ہیں اور کچھ صحیح بھی ہیں جو صریح نہیں ہیں. جیسے پچھلے دروس میں نے بیان کیا تھا سید ترمذی کی روایت میں کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم عطا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا فعلمت ما بین السماوات والارض، میں نے سب کچھ جان لیا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ علم غیب ہمیشہ کے لیے تا قیامت مل گیا. اس کی پوری ایک ڈیڑھ گھنٹے کے درس میں اس کا جواب دیا تھا، تو وقت نہیں میں دوبارہ یہ جواب دوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مخالفین ہیں وہ اپنی ضعیف دلیل کو دلیل بھی بیان کرتے ہیں اور وہی سہارا ہوتا ہے. اور اہل سنت جماعت صلی اللہ علیہ صالحین کے طریقے یہ ہوتا ہے، اگر ضعیف دلیل بھی ہو تو وہ سہارا نہیں ہوتی، تقویت کے لیے بیان کی جاتی ہے. یا تو ان کو علم نہ تھا ان کی صحت کا یا ضعف کا، یا اگر علم بھی تھا تو ان کو صرف تقویت کے لیے بیان کیا، اصل میں سہارا اور بنیاد یہ حدیث نہ تھی. دعا هو العباد، ایسے ہی روایت ہے کہ دعا ہی عبادت ہے. اور اس کی تقویت کے لیے شیخ صاحب نے یہاں پر ایک اور قرآن مجید کی آیت بھی لے کے آئے ہیں، ارشاد باری والدلیل قوله تعالی، دعا عبادت ہے اس کی دلیل بیان کر رہے ہیں. پہلے قرآن مجید کی آیت جس میں یہ تھا کہ دعا بھی عبادت ہے اور ہر مشرک کافر ہے، پھر حدیث بیان کی الدعاء مخ العبادة، ہم نے بیان کیا کہ اس میں ضعف ہے، صحیح روایت الدعاء هو العبادة. جیسا آپ تیسری دلیل بیان کرتے ہیں دعا کی کہ دعا عبادت ہے، والدلیل قوله تعالی، ارشاد باری تعالی ہے وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، سورة غافر آیت نمبر 60. وقال ربكم، اور اللہ تعالی نے فرمایا، اور تمہارے رب نے فرمایا. کیا فرمایا رب نے؟ حکم دے کے فرمایا. دیکھیں لفظ رب کا ہے، اور جب لفظ رب کا ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کان کھول لو کہ تمہارے رب کا حکم ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق عطا فرمایا، تمہارے نفع نقصان کا مالک ہے، تمہارے تدبیر کرنے والا ہے، تمہارا مشکل کچھ حاجت روا ہے. وقال ربکم، کیا حکم ہے، کیا فرمایا؟ ادعونی، مجھے پکارو. سبحان اللہ، جو رب ہے اسے پکارا جاتا ہے، کسی اور کو نہیں، یاد رکھے ادعونی. اچھا اگر ہم یہ اس پہ عمل کر لیں اور اے ہمارا رب ہم تجھے پکارے، ہمیں کیا ملے گا؟ استجب لکم. سبحان اللہ، مجھے پکار کے تو دیکھو، استجب لکم، بیچ میں کوئی نہیں، کوئی فاصلہ ہے، ایک حرف بھی نہیں. ادعونی استجب لکم، پہلے رب مانو، مجھے پکارو، اپنے عقیدہ درست کر لو، کوئی رب کوئی مشکل کشا میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، مجھے پکار کے دیکھو میں کیسے استجابت کرتا ہوں. ادعونی استجب لکم. اچھا جو ایسا نہ کرنا چاہے، جو اللہ کو بھی پکارتے کسی اور کو بھی پکارتے ہیں، اور کچھ ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جو اپنے رب کو پکارتے نہیں، کافر اپنے رب کو پکارتے ہیں، کسی کو نہیں پکارتے. ان کے لیے کیا ہے؟ یہ تو ان کے لیے انعام تھا جو اپنے رب کو رب سمجھتے ہیں، اپنا عقیدہ درست کرتے ہیں اور صرف اپنے رب کو ہی پکارتے ہیں، تو استجابت ان کے لیے ہے. جو ایسا نہیں کریں گے ان کے لیے سنیں ذرا. ان الذین یستکبرون، بے شک، الذین اسم موصول ہے صیغ العموم میں سے ہے. جو بھی یستکبرون, لفظ انکار کا نہیں, یاد رکھیں. یہ نہیں فرمایا جو لوگ انکار کریں اور مجھے نہ پکاریں, نہیں. ان دنوں یستکبرون, جو تکبر کریں. سبحان اللہ, دیکھیں الفاظ, دیکھیں قرآن مجید کی. جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتا وہ تکبر کرتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نہیں پکارتا, اللہ تعالیٰ کو بھی پکارتا ہے اور غوث کو بھی پکارتا ہے, وہ تکبر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے ان الذین صیغ العموم میں سے, جو بھی صرف اور صرف اپنے رب کو نہیں پکارتا, کسی اور کو بھی پکارتا ہے, وہ متکبر ہے. اس نے تکبر کیا, اس تکبر کی وجہ سے اس نے کسی اور کو پکارا. کیوں؟ کیونکہ بات تو واضح ہے, جب دوسرا تمہارا رب نہیں تو اسے پکارتے کیوں ہو؟ جب تمہیں یہی بھی یقین ہے وہ تمہارا رب نہیں, نہ اس نے تمہیں پیدا کیا, نہ وہ تمہارا رزق کا مالک ہے, نہ وہ مشکل کشا حاجت روا ہے, تم یہ مانتے ہو, اسے پکارتے کیوں ہو؟ جب ماننے کے باوجود بھی پکارتے ہو, متکبر ہے کہ نہیں؟ پھر تو تکبر ہے. ان الذین یستکبرون, لفظ کیا تھا؟ ادعونی. اب لفظ دیکھیں تبدیل ہو گیا, ان الذین یستکبرون عن عبادتی, عن دعائی نہیں. سیاق کیا ہے؟ بات دعا کی ہو رہی ہے, پکار کی ہو رہی ہے. جس نے بھی تکبر کیا ہے, یعنی جس نے مجھے نہیں پکارا, یا مجھے بھی پکارا, کسی اور کو بھی پکارا, کیونکہ رب تو صرف ایک ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی رب ہو ہی نہیں سکتا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو تکبر کرتے ہیں, میری عبادت نہیں کرتے, کسی اور کی عبادت کرتے ہیں. اللہ اکبر. یاد رکھیں, دعا اور عبادت میں بہت گہرا تعلق ہے. جب دعا بغیر قید کے بیان کی جائے تو اس کو مطلب ہوتا ہے عبادت. یہ ایک دلیل ہے, شروع دعا کا لفظ تھا, اب یہاں پر عبادت. دوسری بات یہ ہے کہ ہر عبادت کی بنیاد دعا ہے. پتا ہے آپ کو؟ نماز میں دعا ہے کہ نہیں؟ دعا ہے. روزہ رکھتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ نہیں؟ حج میں دعا پکار ہے کہ نہیں؟ عمرہ میں ہے کہ نہیں؟ ہر عبادت میں جو بنیادی طور پہ ہے دعا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اس لیے جو لوگ دعا میں کسی اور کو شریک کرتے ہیں تو وہ عبادت میں بھی ضرور کرتے ہیں. یعنی یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص پکارے تو اللہ تعالیٰ کو بھی اور غوث کو بھی, لیکن عبادت جو ہے, قربانی جو ہے, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرے, نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ دعا سے دل جڑ جاتا ہے. دعا, یاد رکھیں, ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو بندے اور رب کے درمیان میں ایک رابطہ ہے. جب یہ رابطہ کمزور ہوتا ہے تو اپنے رب سے تعلق کمزور ہوتا ہے اور دوری ہوتی ہے. جب یہ رابطہ اور مضبوط ہوتا ہے تو اور قریبی ہوتی ہے. جب انسان رب کو بھی پکارتا ہے اور علی کو بھی پکارتا ہے, اس وقت یہ رابطہ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ انسان اپنے رب سے دور ہوتا جاتا تو علم بھی نہیں ہوتا. تو یاد رکھیں, جو بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرتے ہیں اور کسی اور کے لیے بھی کرتے ہیں, یہ متکبرین ہیں اگرچہ وہ انکار کریں. وہ کہیں کہ جی ہم, یہ ہمارے مولوی صاحب ہیں, اس نے 50 حج کیے, یہ متکبر ہے. پہلی صف میں پچھلے 40-50 سال سے ہم نے دیکھا ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں, یہ متکبر ہے, یہ مشرک ہے. انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, ان الذین یستکبرون عن عبادتی, سے تکبر کیا ہے. کیوں؟ اگر واقعی اس نے حج 50 اللہ تعالیٰ کے لیے کیا خالصتاً, اور پہلے صف پہ نماز بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتا ہے, تو اس کے سارے عبادات صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی. دعا اور پکار بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کرنا چاہیے تھا. جب اس نے ایسا نہیں کیا تو اس کے نہ حج ہیں اور نہ اس کی نماز ہے, کچھ نہیں اس کے لیے. دیکھیں کتنی بڑی بدبختی ہے. نعوذ باللہ من الخذلان. اللہ تعالی رحم فرمائے اور ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک شخص ہے, زندگی ساری عبادت میں گزاری, 50-50 سال مسلسل حج کیے اور 50-50 سال پہلی صف میں نماز پڑھتے رہے, نام اعمال کھلا کچھ بھی نہیں, کسی بڑی بدبختی کوئی ہے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. غلطی کیا تھی جو آج لوگ سمجھنا نہیں چاہتے؟ غلطی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کو بھی پکارا, نماز اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھی, کسی اور کے لیے نہیں پڑھی. لیکن کاش جب اس نے یہ کہا یا علی میری مدد کر، یہ نہ کہا ہوتا یا اللہ میری مدد کر. دیکھو دونوں میں کیا فرق ہے. عام طور پہ لوگ سمجھتے کوئی فرق نہیں یار، یا علی بھی تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے تو کیا فرق ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا فرق ہے، اگرچہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے. اللہ تعالیٰ کا فرق نہ ہوتا تو آج یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کبھی نہ فرماتے قرآن مجید میں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہ لفظ کبھی نہ فرماتے. صیغ العموم میں سے، صیغ العموم کے ساتھ ذکر کیا، جو بھی مجھے نہیں پکارے گا اس نے تکبر کیا، جس نے تکبر کیا سیدخلون جہنم داخلین، وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و رسوا ہو کر، داخلین. سبحان اللہ. اے اللہ تعالیٰ، پکارنے والے، عبادت کرنے والے، نماز پڑھنے والے، حج کرنے والے جہنم میں جائیں گے ذلیل و خوار ہو کے؟ جی ہاں. غلطی کیا ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. اللہ کی قسم، اس دنیا میں آپ کو کچھ بھی نہ ملے، اور کچھ ملے گا بھی نہیں. یہ دنیا کو کچھ دیتی ہے؟ جب انسان مر جاتا ہے کیا ساتھ لے کے جاتا ہے؟ اپنے اعمال. اور یہ جو مال و دولت جتنی اس نے کمائی ہے، جتنی اس کے بچے ہیں، جتنی اس کی بیویاں ہیں، خوش قسمت انسان دو کپڑوں میں جاتا ہے. میں اسے خوش قسمت سمجھتا ہوں جس کی نماز جنازہ پر ساتھی کہتے ہیں ہمارے ساتھی مر گیا، جا کے جنازہ تو پڑھیں. آپ جانتے ہیں کتنی ہم لوگ سستی کرتے ہیں جنازے پہ جانے کے لیے، لیکن اس وقت ہمارے اس ساتھی کو کتنی ضرورت ہوگی یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہمارے لیے تو کیا ہے یار، نیند ذرا خراب ہو جائے گی یار، رات کو جاگتے رہے سارا تو جنازے پہ جائیں اتنا دور ہے. اگر میں وہاں پہ ہوتا تو کیا سوچتا ہے؟ آپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہو سکتے، سب ہو سکتے ہیں. ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس وقت اس حالت میں ہم نے بھی آنا ہے ایک دن، اور ہمارا کوئی ساتھی کہ یار اتنی دور ہے، چلو اور لوگ تمہیں پڑھ لیں گے. ایک ایک مسلمان کا الگ الگ سے جو دو ہاتھ اٹھتے ہیں اور دعا اس شخص کے لیے کی جاتی ہے، اس کے نام عمر میں لکھا جاتا ہے. اب وہ شخص بے بس ہو چکا ہے، ختم، اس کے عمر رک چکا ہے. تو اگر کوئی ہمارا ساتھی ہے، دنیا میں ہمارا دوست ہے، تو یہ اس کا حق ہے، یہ ادنا سے ادنا حق ہے، اس کی نماز جنازہ تو پڑھی جائے. انسان بے بس ہو جاتا ہے. اور خوش قسمت وہ ہے جو جس کے دو کپڑے نصیب ہوں اور چند ساتھی اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھیں، جو اس کے اپنے پیارے ہوں، اپنے دوست ہوں. اب ہم مسجد میں جاتے ہیں، کئی مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کس کے جنازے، پتہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. کبھی ہم نے اپنوں کے لیے ایسا کیا؟ رشتے داروں کے علاوہ، والد ہے، والد سب بھاگ کے جاتے ہیں، اپنے دوستوں کے لیے جیسے جو ہمارے ساتھی ہیں، اپنے دوستوں کے، کبھی ہم نے ایسا کیا؟ ہمارے کتنے دوست ہیں، کتنے احباب ہیں، کسی کے پاس وقت نہیں ہے. میرے بھائی یہ اس کا حق ہے. اگر ایک ساتھ بیٹھنا ہے، باتیں کرنی ہیں، باتیں سننی بھی ہے، سنانی بھی ہیں، گپ شپ کرنی ہے، تو اس ساتھی کا حق یہ بھی ہے جب وہ بے بس ہو جائے گا اس کے جنازے میں پڑھ لو کم سے کم. اور جب اسے قبر میں اتارا جائے گا ایک ایکسٹرا چادر ہوتی ہے وہ بھی اتار دیتے ہیں، ایک زیادہ لے کے جا رہا ہے. کوئی بیٹا نہیں کہتا کہ میرا باپ ہے زندگی ساری، اس نے ہمارے لیے وقف کر دی ہے، سب کچھ ہمارے لیے کیا ہے، کچھ پیسہ رکھ دیں، کوئی نہیں سمجھ کرتا. بلکہ زندگی ساری مال کماتا رہا، زندگی ساری اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ حرام کا یا حلال کا ہے، اس کو صرف ایک ہی پتہ تھا کہ میری بیوی اور بچے سب سے اچھے ہوں، میرا گھر سب سے اچھا ہو، میری گاڑی سب سے اچھی ہو، اور میری پوسٹ سب سے اچھی ہو، لوگ مجھے سلام کریں. وہ یہ ضرور جانتا تھا، وہ زندگی ساری ایسے گزار دی. اور موت آتی اچانک، سوال کر کے نہیں آتی، مر گیا، جو مال اس نے کمایا ہے، آپ جانتے ہیں مال کی دو مصیبتیں ہیں، نمبر ایک چھوڑ کے جائے گا، آپ مال کو چھوڑ کے ہی جائیں گے. دوسری مصیبت مال کی یہ ہے، قیامت کے دن مال کے بارے میں دو سوال ہوں گے، اور آپ ہی سے ہوں گے اور آپ نے جواب دینے ہوں گے، کہاں سے کمایا، کہاں سے کہاں پہ خرچ کیا. ہم یہ نہیں کہتے مال نہ کماؤ، ہم یہ کہتے ہیں مال بھی کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ، اور حد، ایک حد قائم کرو کہاں تک کمانا ہے. جو حد نہیں رکھتے وہ کماتے ہی جاتے ہیں، حد رکھ کے دیکھو. قناعت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. آج ہمارے اندر قناعت ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ کافی ہے. الحمدللہ یہ قناعت دل میں پیدا کر کے دیکھو, پھر اس زندگی کا مزہ دیکھو. اللہ المستعان. تو دعا عبادت ہے, اس کی دو آیتیں ایک حدیث گزر چکی ہے. تو یاد رکھیں دعا کے معاملے میں ایک سوال اٹھتا ہے ہمیشہ, غیر اللہ کو پکارنا یا غیر اللہ کے لیے عبادت صرف کرنا؟ غیر اللہ کو پکارنا کیا حکم ہے؟ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا. ہاں ہاں, تفصیل ضروری ہے. دیکھیں پکارنا لفظ عام ہے, عام طور پکارنا آپ ساتھی کو بھی پکارتے ہیں, زندہ آپ کے سامنے بیٹھے فلاں میری بات سنو, تو یہ شرک نہیں ہے. اگر وہ شخص آپ کے سامنے ہے آپ کے لیے پانی کا گلاس پلا دو دے دے اس نے, یہ شرک ہے کیا؟ نہیں. حالانکہ آپ نے پکارا بھی ہے کیونکہ وہ سنتا بھی ہے, آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے. لیکن جو پکار عبادت ہوتی ہے وہ کسی اور کے لیے جائز نہیں. کہ مشکل کشائی, حاجت روائی, بگڑی بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام. کوئی انسان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. لہذا کسی اور کے لیے یہ دعا اور پکار شرک ہے, تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ دعا جو ہوتی ہے بدعت, کہ بدع الفاظ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور دعا کرنا. بدعت کیا مطلب ہے؟ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا جو دین کا حصہ نہ ہو. یعنی مثال کے طور پہ کہ ایک شخص سجدے میں جاتا ہے, اور سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان رب العلیٰ, تسبیح ہے. تو وہ شخص کچھ اور پڑھ لیتا ہے, تو یہاں پہ ذکر ہے اس کو تبدیل کیا, یہ بدعت ہے, جائز نہیں ہے. کیوں؟ جیسے ہمیں حکم ملا ہم ویسے ہی عبادت کریں گے. اسی طریقے سے تو تین قسم کی پکار یاد رکھیں, ایک ہے شرعی جو جائز ہے, دوسری ہے شرکی جس میں شرک ہوتی, تیسری بدعی. جو جائز ہے وہ دو قسم کی ہے. اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہر چیز میں, اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, ہر وقت اللہ تعالیٰ کو پکارنا. نمبر دو, غیر اللہ کو پکارنا اس وقت جائز ہوتا ہے جب وہ شخص زندہ ہو, حاضر ہو اور قادر ہو. ان تین شرطوں کے ساتھ غیر اللہ کو پکارنا تین شرطوں کے ساتھ جائز ہے. زندہ ہے, مردہ نہیں ہے, حاضر ہے, غائب نہیں ہے, قادر ہے, غیر قادر نہیں ہے. اچھا تینوں کو تفصیل دیکھیں. اگر مردہ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سنتا ہے, تو قبر والے سنتے ہیں؟ نہیں سنتے. دوسری بات, اچھا اگر سنتے ہیں فرضاً یہ مان لیں, تو ایک پیر ہے اس کے ایک لاکھ مریدین ہیں, کس کس کی سنے گا؟ یعنی ایک مرید جدہ سے پکار رہا ہے, ایک انڈیا سے پکار رہا ہے, ایک ایجپٹ سے پکار رہا ہے, اور دس انگلینڈ سے پکار رہے ہیں. ایک وقت میں سب کو مصیبت پڑ گئی, سب نے پکارا, کیا اس نے سب کی سنی کہ نہیں؟ سب کی سنی ہے. جب سب کی سنی ہے تو سب کی پوری بھی کر سکتا ہے. اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ شرک ہے, کیونکہ واحد ذات ہے پوری دنیا میں جو سب کی سنتا ہے, ایک وقت میں سنتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں صحیح بخاری میں کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئی حجرے میں. حجرے جانتے کتنا تھا؟ چھوٹا سا حجرہ تھا, اس کمرے کے اگر آپ چار حصے کر دیں تو ایک حصہ سمجھ لیں. ایک ہی حجرے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے, عائشہ رہتی تھی, اور اتنی بڑی جگہ نہیں تھی کہ اگر ایک شخص سو جائے تو دوسرا نماز پڑھ سکے. جب رات کو نماز پڑھتے اور سجدے کا وقت آتا تو اپنے ہاتھ سے ہاتھ لگاتے, حضرت عائشہ اپنے پاؤں سگڑ لیتی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر لیتے. یہ کمرہ تھا. عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک بڑھیا آئی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کونے میں بات کر رہی تھی. ان کی باتیں مجھے سننا بھاری پڑ رہی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے ان کی سنی اور سورۃ مجادلہ کی آیت نازل فرمائی, قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، اے وقت میں سنتا ہے، لا عجز ہو شیء سبحان و تعالی. اور یہ کیسی ذات ہے دوسری جو سب کی سنتی ہے ایک وقت میں سنتی ہے؟ یہ دونوں برابری ہے کہ نہیں؟ اسے برابری کہتے ہیں اور اسی کو شرک کہتے ہیں. اگر مردہ ہے، کسی مردے کو پکارا، شرک ہے. اچھا اگر حاضر نہیں ہے، ایک شخص یہاں پہ بیٹھا ہے، اس کا پیر ہے انڈیا میں، زندہ ہے، سفر کر رہا ہے آگ بوٹ میں، طوفان آ گیا، اس نے پکارا اپنے پیر کو میری مدد فرما. اب جزیر بحر عرب کہاں پہ ہے اور انڈیا کہاں پہ ہے، اور اس پیر نے اس کی مدد کی اور طوفان تھم گیا اور سب کی جانیں بچ گئی، سب کے سب محفوظ ہو گئے. یہ عقیدہ رکھنے والا کیا مومن ہے؟ کیا ایسے عقیدہ توحید کا عقیدہ ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جو ہر وقت سنتی ہو، سب کی سنتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے جو اتنا دور ہے، یعنی وہ کون سی ذات جو دور ہے وہ سب کی سنتی ہے، اور وہ کون سی ذات جو ہمیشہ زندہ ہے، وہ کون سی ذات ہے جو سب کی سنتی ہے وقت میں اور سب کی پوری کرتی ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے اس ولی کو بھی عطا فرمایا، تو پھر یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ دیکھیں عقل کی بات ہے، عاقل سمجھتے ہیں کہ احکم الحاکمین کی حکمت یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کو حق اپنا حق بیان کرے، یہ میرا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے. پھر اگر یہ حق کسی اور کو دیا جائے تو اسے شرک کہتے ہیں، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، میں معاف نہیں کروں گا، اور جو شرک کرے گا اس کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے. اپنے نبی بھی بھیجے، اپنے رسولوں کو یہ وحی نازل فرمائی کہ شرک کو مٹاؤ اور لوگوں کو توحید کی دعوت دو، جو نہیں مانیں گے ان کے خلاف جہاد کرو. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو ان کا خون بھی حلال، ان کا مال بھی حلال، مال غنیمت، اس کے باوجود بھی یہ چیز اللہ تعالیٰ کی سور کو عطا کر دیتے ہیں. یہ تو دیکھیں گے کو سوچنے کی بات ہے، احکم الحاکمین کی یہ حکمت ہے. ایک چیز کو شرک بیان کیا، شرک بیان کرنے کے بعد وہ حق کسی اور کو دے دیا، سبحان اللہ. تو یاد رکھیں، اگر غائب ہے اور اس نے اپنے اس مرید کی سنی جو بحر عرب میں تھا، تو اس وقت کسی اور کے بھی وہ سن سکتا ہے، کیونکہ مرید ایک نہیں ہے. اور یہ قصہ شمائم امدادیہ میں مشہور قصہ ہے. اشرف تھانی نے اس قصے کو بیان کیا کہ ایک مرید تھا امداد المہاجر مکی کا، حج کے لیے جا رہا تھا، آگ بوٹ میں جب سفر کیا تو طوفان، شدید طوفان آیا. اس طوفان کی حالت میں اس نے یہ کہا کہ ابھی اپنے پیر و مرشد کو پکارتا ہوں. دیکھیں طوفان کی حالت میں موت سامنے ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے. اس وقت بھی دیکھیں لوگوں نے کس طریقے سے صوفیت کو لوگوں کے دلوں میں داخل کر دیا. اب ایسے مشکل وقت میں کیا کرنا چاہیے تھا؟ لا الہ الا اللہ، بھی موت آ گئی سامنے، لیکن اس وقت کیا؟ اے امداد، میری امداد کر. امداد المہاجر مکی انڈیا میں ان کو آواز پہنچی، امداد کی، اور وہ جو آگ بوٹ ڈوب رہی تھی اس کو اوپر کیا، اور وہ سب کے سب محفوظ ہو گئے اور طوفان تھم گیا. دوسرے دن صبح کے وقت ان کے مرید آتے ہیں پاؤں دبانے کے لیے، جب کمر پہ ہاتھ رکھا تو بہت درد محسوس ہوا، بہت درد محسوس کیا اور ان کو روک دیا. جب انہوں نے پوچھا کہ تین دن ہو گئے آپ باہر بھی نہیں گئے، آپ کو یہ تکلیف کیسے ہو گئی، تو انہوں نے یہ کہا، پہلے کہنے سے انکار کر دیا. تیسری مرتبہ جب انہوں نے اصرار کیا تو یہ فرمایا کہ میرے ایک مرید نے مجھے پکارا، میں اس کی پکار کے لیے گیا اور آگ بوٹ کو اپنی کمر کے سہارے سے اوپر کیا اور وہ لوگ بچ گئے. جب انہوں نے کپڑا اٹھایا تو کمر چھلی ہوئی تھی، یہ الفاظ ہے میرے بھائی، یہ عقیدہ ہے. اور ابن زخام بریلوی ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو ایک رجسٹر عطا فرمایا جس میں ان کے مریدین کے نام ہیں، تا قیامت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا غوث کو کہ میں نے تمہیں بخش دیے، یعنی جو بھی آپ ان کے ساتھ کرنا چاہیں آپ کریں. یہ جو مریدین ہیں جو تا قیامت جس میں لکھے ہوئے ہیں جب بھی غوث کو پکارتے ہیں سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ اگر نہیں سنا تو پھر مرید کیسا؟ یعنی یہ عقیدہ ہے کہ غوث سنتا ہے، سب کی سنتا ہے اور ایک وقت میں سنتا ہے، تو اسے کہتے ہیں الدعاء الشرکی. تیسرا ہے اگر غیر قادر ہے، ایک شخص فالج کا مریض ہے آپ کے سامنے ہے، حاضر بھی زندہ بھی حاضر بھی ہے، آپ اسے کہتے ہیں میری مدد فرما، آپ کے سامنے ہے، ایک چیز پڑھی آپ نے وہ اٹھانی گاڑی میں رکھنی ہے، ایک فالج کا مریض ہے، آپ اسے کہتے ہیں میری مدد فرما. اس کی دو صورتیں، یا تو آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں جو حرام ہے، جائز نہیں شرح، مسلمان بھائی کا مذاق اڑانا جائز نہیں، وہ پہلے سے بیچارہ پریشان، اس کو فالج کا اٹیک ہے، آپ اس کا مذاق اڑاتے ہو. دوسری صورت ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے اندر ایسی طاقت ہے جو وہ ایک اشارے سے آپ کا یہ سامان اٹھا کے رکھ سکتا ہے، یہ شرک ہے. تو کتنی صورت ہوگی غیر اللہ کو پکارنے کی؟ غیر اللہ کو پکارنا، مردے کو پکارنا، غیر اللہ کو پکارنا ہر اس کام میں جو صرف اللہ تعالیٰ، جس پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، جیسے مشکل کشا، حاجت روائی، اولاد دینا، اولاد کون دے سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. اگر کوئی شخص یہ کہ اے علی مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما، تو یہ شرک ہے. دوسری صورت ہے مردوں کو پکارنا، شرک ہے. تیسری صورت ہے غائبین کو پکارنا، جو دور ہو، جو سنتے نہ ہو آپ کو، جو حاضر نہ ہو، شرک ہے. چوتھی صورت ہے کوئی حاضر ہے اور غیر قادر ہے، اس کے پاس طاقت نہیں کہ آپ کی مدد کرے، فالج کا مریض ہے یا اپاہج ہے، تو اس کو پکارنے کی دو صورتیں ہیں، یا تو لغو ہے، اس کا مذاق اڑا رہے ہو جو حرام ہے، شرک نہیں ہے. دوسری صورت ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے، غیبی طاقت ہے جو آپ کی مدد کر سکتا ہے، اسے کہتے ہیں شرک. تو یہ تفصیل تھی دعا کی. اس لیے کوئی شخص بھی کہے کہ کیا غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، تو اس کی تفصیل بیان کرنا ضروری ہے. شیخ صاحب آگے فرماتے ہیں ودلیل الخوف قوله تعالی، خوف عبادت ہے. دلیل کیا ہے کہ عبادت ہے؟ دیکھیں جیسے پہلے بیان کیا تھا، ہر ایک بات ایک جملہ پھر دلیل ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ودلیل الخوف، اس کی دلیل کہ خوف عبادت ہے، ڈر عبادت ہے، قوله تعالی ارشاد باری تعالی ہے فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين، سورة آل عمران آیت نمبر 175. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تخافوهم، بس ان سے نہ ڈرو، وخافوني اور مجھ سے ڈرو، ان كنتم مؤمنين، اگر تم مؤمن ہو. یاد رکھے خوف کی مختلف قسمیں ہیں، ہر قسم کا خوف شرک نہیں ہوتا، اس میں بھی تفصیل ہے. اسے اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ غیر اللہ سے ڈرنا شرک ہے، جواب کیا ہے؟ ہاں یا نہ نہیں، جواب ہے تفصیل. کیونکہ شرک خوف کی مختلف قسمیں ہیں. پہلے قسم ہے طبع خوف، انسان سانپ سے ڈرتا ہے، بچھو سے ڈرتا ہے، آگ سے ڈرتا ہے، زلزلے سے ڈرتا ہے، طوفان سے ڈرتا ہے. ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا؟ تو کیا یہ شرک ہے؟ نہیں، یہ شرک نہیں. اور اس کی دلیل میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن مجید میں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اٹھے تو وہ ڈر کی وجہ سے چھپ رہے تھے. کس سے ڈرتے تھے؟ کہ فرعون کی فوج آ کے پکڑ نہ لے، تو ڈرتے تھے وہ. تو ڈرنا، یہ ڈرنا جو یہ طبعی ڈر ہے، انسان دشمن سے ڈرتا ہے، اگر وہ اس طرح سے ڈر گئے تو یہ شرک نہیں، یاد رکھیں، یہ طبعی خوف ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اس خوف کو پیدا کیا. دوسرے قسم کا خوف ہے خوف العبادہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جیسے اس آیت میں دلیل ہے کہ ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اگر تم واقعی مومن ہو، سچے مومن ہو. اور یہ جو خوف ہے اس کی صورت یہ ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرنے کو آتا ہے تو رک جاتا ہے. کس چیز سے ڈر کے رکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے. تو یہ ڈر جو اس کے اندر ہے کہ اگر میں یہ عمل کروں گا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے اوجھل نہیں ہو سکتا، چھپ نہیں سکتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ بھی سکتا ہے، مجھے سزا بھی دے سکتا ہے، تو ایک ڈر کی کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے جو مجھے برے سے روکتی ہے. یہ ڈر اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی اور کا نہیں ہے. اگر یہی ڈر کسی اور کو دیا جائے اسے کہتے ہیں شرک، اور اسے کہتے ہیں خوف السر، کہ چھپا ہوا ڈر. ایک شخص ہے مزار کے قریب سے گزرتا ہے، اس کے ساتھ ہی مزار میں جاتے ہیں، یہ اس نیت سے جاتا اگر میں نہیں جاؤں گا تو کوئی مصیبت آئے گی، یہ پیر جو ہے ناراض ہو جائیں گے، یہ ڈر ہے. ڈر ایک مستقل عبادت ہے، یاد رکھیں، ڈر ایک مستقل عبادت ہے، دل کی عبادت ہے. جب یہ عبادت اس بزرگ کے لیے صرف کر دی تو یہ شرک فی العبادہ ہے، اور اسے کہتے ہیں خوف السر. تو صورتیں دیکھیں، یاد رکھیں، جو طبع خوف ہے اس کی دو صورتیں ہیں، ایک جائز ہے ایک ناجائز ہے. جائز یہ ہے کہ انسان اگر آگ سے ڈرتا ہے یا سانپ ہے، سانپ سے ڈرتا ہے اور سانپ اس کے راستے میں ہے یا دروازے پہ بیٹھا ہے، اب وہ شخص ڈر کے مارے بیٹھا ہے، طبع خوف ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اس کا اس سانپ سے ڈرنا اسے فرض نماز سے روکتا ہے تو یہ ڈر جائز نہیں ہے، بلکہ طبعی ڈر ہے، تو اسے کچھ کرنا چاہیے. اب جب تک سانپ وہاں پہ بیٹھا رہے گا کیا نماز نہیں پڑھو گے؟ تو یہ ڈر جو ہے، جو طبعی تھا، جو جائز ہے، یہاں پہ ناجائز ہو گیا. بس سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر فرض ہے، ہر انسان مسلمان پہ فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے عبادت کا. ایک ڈر ایسے ہوتا ہے جو محمود ہے اور دوسرے ڈر ویسے ہوتا ہے جو مذموم ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈر کوئی مذموم بھی ہو سکتا ہے یا اس کی صورت ہے. محمود اللہ تعالیٰ کا یہ ڈر ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور عبادت میں اور آگے بڑھے، یہ اچھی بات ہے کہ نہیں؟ بلکہ یہ انسان، یہ مسلمان پریکٹیکلی عملاً ظاہر کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. زبان سے تو بہت ڈرنے والے ہیں، عمل سے کوئی ڈرنے والا ہے تو پھر بات ہوتی ہے نا. بہت سارے لوگ جو روڈ پہ کھڑے ہوئے پوچھے اللہ سے ڈرتے ہو کہ نہیں، کہتے ڈرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. تو اللہ تعالیٰ کا وہ ڈر جو انسان کو عبادت پہ آمادہ کرے، یہ ہوتا ہے الخوف المحمود، اچھا ڈر. دوسرے قسم کا ڈر جو مذموم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس ڈر کو، اس ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے. یعنی میں گنہگار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کبھی نہیں کرے گا، مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا، تو عبادت چھوڑ دی. بس سمجھ آئی کہ نہیں؟ اسے کہتے ہیں القنوط من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا. تو جو ڈر آپ کو مایوسی میں ڈال دے، یہ ڈر یاد رکھیں جائز نہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کیوں نہ ہو. تو اچھا ڈر وہ ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے اور قریب کر دے، اور برا ڈر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو، جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے. وہ دلیل الرجاء، رجاء کہتے ہیں امید کو، اور امید بھی دل کا عمل ہے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نیک عمل کی وجہ سے جنت عطا فرمائیں گے، امید ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ امید عبادت ہے؟ قوله تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. بس جو کوئی اللہ تعالی سے ملنے کی امید کرتا ہے، اپنے رب سے ملنے کی امید کرتا ہے، فليعمل عملا صالحا، بس اس کو چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، اچھے عمل کرے. ولا يشرك بعبادة ربه احدا، اور اپنے رب کے ساتھ، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے. سورۃ الکہف آیت نمبر 110. اس عظیم آیت میں پھر وہ صیغۃ العموم آئی ہے، فمن کان یرجو، جو بھی امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائیں گے، اسے جنت عطا فرمائیں گے، فلیعمل عملا صالحا، تو اس کے لیے بہت بات تو آسان ہے. جنت میں جانا چاہتے ہو، اپنے رب کے نزدیک حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان کی، عمل صالح کرو اور شرک کبھی نہ کرو. مشکل ہے عمل صالح کیا ہے؟ جس کی دو شرطیں ہیں، الاخلاص والمتابعہ، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ دو شرطیں ہیں عمل صالح کی، ان دو شرطوں میں سے ایک شرط نہ پائی جائے، دونوں نہ ہو تو عمل صالح نہیں رہتا. عمل تو ضرور لیکن صالح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو قبول صرف اعمال صالحہ ہیں، جو صالح نہیں اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. مجھے تعجب ہوتا ہے جو لوگ غیر لوگ کو پکارتے ہیں صبح شام رٹ لگائیے یا غوث مدد یا علی مدد، جب انہیں منع کرتے ہیں وہ جھگڑتے ہیں، بھئی کیوں منع کرتے ہو تم لوگ، بھئی علی بھی تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، ولی ہے، غوث بھی ولی ہے، کیوں منع کرتے ہیں؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے، اگر آپ نے آپ کے دل میں اگر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت سے نوازے گا، اپنے قریب کرے گا، تو دو چیزوں سے بچ جاؤ، ایک عمل کرو اور دوسرے سے بچ جاؤ. عمل کیا کرو؟ عمل صالح کرو، اور کسی اور کو پکارنا عمل صالح نہیں ہے. اور یاد، اچھا اگر آپ نے پکارا، اب آپ یہ علمی دلائل تو نہیں مانتے، اچھا عقلی دلیل ذرا سمجھ لیں، اگر آپ علی کو مشکل کشا مانتے ہو، علی سے تم کیا مانگتے ہو؟ ایک بھی شخص علی سے جنت نہیں مانگتے، جانتے ہیں آپ کوئی ایسا شخص ہے جو علی سے جنت مانگے؟ نہیں مانگتے. کیا مانگتے جانتے ہیں؟ دنیا مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں، دنیا بہتر ہو جائے مانگتے ہیں. ارے دنیا تو چھوڑ کے ہی جاؤ گے. دیکھیں مصیبت ہے، جس کے لیے اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے اسے چھوڑ کے جاؤ گے، وہ آپ کو یقین ہے کہ جنت علی کے ہاتھ ملے گی، تو پھر ایک چیز کو چھوڑ کے بھی جاؤ گے، اس کے لیے اپنی دنیا بھی خراب کرو، آخرت بھی خراب کرو. اور علی کو پکارنے والے کو کتنی لوگوں کو دنیا ملتی؟ سب کو ملتی ہے کیا؟ نہیں، اکثر لوگوں کو ملتی نہیں ہے. تو پکارا بھی، شرک بھی کیا، سب سے بدترین گناہ بھی کیا، اللہ تعالیٰ سے دور بھی ہوئے، جنت کو حرام بھی کیا اپنے اوپر، دنیا بھی نہ ملی، آخرت بھی نہ ملی، ملا کیا پھر؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری دعوت یہ ہے پکارو صرف اللہ تعالیٰ کو، چاہے دنیا ملے یا نہ ملے، آخرت ضرور، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ. اللہ اکبر، دیکھیں الفاظ دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے، جو امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی بہتری عطا فرمائے گا، آخرت میں جنت عطا فرمائے گا، عمل صالح کرے. اور اگر پھر بھی آپ کو بات سمجھ نہیں آتی کہ غیروں کو پکارنا عمل صالح نہیں، تو آخری الفاظ کیا ہے؟ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. یہاں پر اور تاکید کر دی کہ عبادت پکار عبادت ہے، کسی اور کو نہ پکارنا، اسے شرک کہتے ہیں. اور مشرک اللہ تعالیٰ سے کوئی امید نہ رکھے. وہ دلیل التوکل، توکل عبادت ہے. توکل عبادت ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ توکل عبادت ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، توکل کرو، اگر تم سچے مومن ہو. سبحان اللہ، یعنی اگر تم سچے مومن نہیں ہو تو جس پہ بھروسہ کر رہا ہے جا کے کرو. سچا مومن بھروسہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر ہی کرتا ہے، چاہے اسے دنیا ملے یا نہ ملے، بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پہ ہی کرنا ہے. اچھا، توکل ہم ترجمہ کرتے بھروسہ، کہ غیر اللہ پہ توکل کرنا شرک ہے؟ تفصیل ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ توکل کے وکیل بنانے کے، وکیل وہ نہیں جو ہم اپنی اردو میں سمجھتے ہیں وکیل، لائر، وہ نہیں. وکیل کہتے ہیں کہ آپ کی شخص پر بھروسہ کر کے اس کے اپنا کام کرواؤ اسے، اسے وکیل کہتے ہیں. اور وکیل جو توکل اس کے قسمیں ہیں، صرف اللہ تعالیٰ پر توکل، کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد ذات ہے جو میری ہر بگڑی کو بنا دیتا ہے، اور اس کے سامنے کوئی چیز بھی مشکل نہیں. اگرچہ میرے سامنے بہت ساری چیزیں مشکل ہیں، میں پریشان ہو جاتا ہوں، میں ضعیف اور کمزور محتاج ہوں، لیکن میرا رب ایسا رب ہے جس کے سامنے کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور ایسے توکل کرنے والا عین موحد ہے. دوسری قسم کا توکل ہے توکل السر، چھپا ہوا توکل، مردوں پہ توکل کرنا، غائبین پہ توکل کرنا، جو زندہ ہے لیکن دور ہیں، غائب ہیں، اور ان حاضرین پہ توکل کرنا جو قادر نہ ہوں. کیونکہ توکل میں کیا ہوتا ہے، آپ کسی کی مدد حاصل کرتے ہیں، ایک کام آپ اکیلے نہیں کر سکتے تو کسی پہ بھروسہ کر کے آپ اسے وہ کام کرواتے ہیں، یا تو آپ اس کام سے عاجز ہیں یا آپ اکیلے نہیں کر سکتے کسی نہ کسی وجہ سے، تو آپ کسی اور پہ بھروسہ کر کے، کسی دوسری ذات پہ بھروسہ کر کے آپ وہ کام کرواتے ہیں. اور تیسرے قسم کا توکل جو جائز ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں کوئی انسان کسی پہ بھروسہ کرے اور توکل کرے. اس کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے جو جائز ہے کہ نیکی کے اعمال میں ایک دوسرے پہ بھروسہ کرنا، کسی کو وکیل بنانا. دوسری قسم جو ناجائز اور حرام ہے، برے اعمال میں کسی کو وکیل بنانا. اچھا، انسان کو آپ وکیل بنا سکتے ہیں، اسی پہ دلیل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جزاک اللہ خیر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب 100 اونٹ ذبح کرنے تھے، خود کتنے کیے؟ 63، اور باقی کس نے کیے؟ کس کو وکیل بنایا؟ علی کو. تو دنیا کے معاملات میں آپ کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں. جو شرک کی صورت ہے وہ یہ ہے کہ کسی پہ ایسا بھروسہ کرنا جو اللہ تعالیٰ کا حق ہو، وہ حق کسی اور کو دینے، یہ شرک ہے. مردوں پہ بھروسہ کرنا شرک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ عقیدہ ہے کہ یہ مردہ مرنے کے بعد بھی کوئی مدد کر سکتا ہے، اور جو غائب ہے، جو دور ہے، کسی غائب کو، کسی غائب پر بھروسہ کرنا کیوں شرک ہے؟ کیونکہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اتنی دور ہو کے سنتا بھی ہے، اتنی دور ہو کے آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے. اور یہ سارے صفات کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ہیں. اچھا، کوئی شخص کہتا ہے اگر میں کسی شخص کو فون کروں انڈیا یا پاکستان اور کہوں یار میرا فلانا کام پھنسے کر دو، یہ شرک ہے؟ وہ بھی تو غائب ہے، غائب نہیں ہے، جو انڈیا بیٹھے غائب ہے کہ نہیں؟ تو یہ شرک کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ فون ایک ذریعہ ہے جس سے وہ سن سکتا ہے. لیکن یہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک شخص یہ کہے کہ فلاں بزرگ میری مدد کر، تو اس نے کیسے سنا بغیر ذریعے کے؟ اس مطلب میرے پاس یہ عقیدہ ہے کہ اس کے پاس ایسی کوئی طاقت ہے جو یہاں بیٹھے میری بات سن سکتا ہے. کچھ لوگ یہ چیز نہیں سمجھ سکتے، وہ کہتے ہیں بھائی آپ فون کریں تو پھر شرک نہیں ہے، ہم ویسے پکارے تو شرک ہے. تو بھائی میرے بھائی، دوسرے دونوں صورتوں میں فرق ہے. فون ایک ذریعہ ہے، وہ سن سکتا ہے فون کی بات، لیکن یہاں پہ بیٹھے کوئی شخص ایسی بات کرے اور اتنی دور بیٹھے دوسرا سن لے اسے، اس مطلب میرا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے پاس ایک ایسی طاقت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ اچھا، یہ عطا کی بات کرتے ہیں، میں پھر وہی بات کروں گا. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ نہیں کہ ایک چیز صرف اپنے لیے، اپنا حق بیان کرے قرآن میں اور حدیث میں، اپنے رسول بھی بھیجے اور لوگوں کو اس کے تعلیم بھی دے، دعوت بھی دے کہ یہ شرک ہے، اسے بچ کے رہنا، پھر لوگوں کو اجازت بھی دے اپنے چند لوگ کو چنے اور کہیں کہ یہ حق میں نے تجھے عطا کیا، تو میرا غوث ہے، تو میرا بندہ ہے، تو میرا ولی ہے، کہ لوگ تجھے بھی پکارے مجھے بھی پکارے. یہ شرک نہیں ہے. یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی، یاد رکھیں. اسے لوگوں کو بہت بڑی غلطی لگی ہے کہ ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ خالق ہے اور عطائی طور پر غوث خالق ہے. خلق صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، یاد رکھ، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں. جتنی آیات قرآن مجید میں، سورت مریم میں ہے یا سورت آل عمران میں ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پرندہ، مٹی سے پرندہ بنایا اور اللہ تعالیٰ حکم سے وہ اڑ گیا، لہبل کی غلام من ذکی، جب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ میں تجھے بیٹا عطا کرنے آیا ہوں. یہ جتنی بھی آیات، یہ متشابہ آیات ہیں، ان کا رد کرو محکم آیات کی طرف. محکم آیات قرآن مجید میں وہ ثابت آیات ہیں، جو بنیادی آیات ہیں، جن کی طرف ہر متشابہ آیت کو لوٹایا جاتا ہے اور یہ خدشہ دور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی رازق نہیں. مشکل کشا صرف ایک ہی ذات ہے، ہر طرح صرف ایک ہی ذات ہے. اگر کوئی کسی غلط فہمی کی وجہ سے ضعیف حدیث یا صحیح غیر صریح حدیث یا کسی آیت متشابہ آیت کو دلیل بنائے رکھا ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 میں, جو لوگ مشابہ پہ عمل کرتے ہیں ان کے دل میں زیغ ہے, وہ بدکار لوگ ہیں, رہ راہ سے ہٹنا چاہتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں, ان کے دل میں مرض ہے اور وہ اپنے اس مرض سے لوگوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں. واضح الفاظ ہیں قرآن مجید کے. وہ دلیل, اچھا دوسری آیت بھی ہے توکل میں, دو آیتیں شیخ نے بیان کی ہیں. دوسری آیت ہے وہ قول ہوتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ اکبر, اور جو بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرے, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے, اللہ تعالیٰ اسے کافی ہے. سبحان اللہ, دیکھیں کتنی واضح الفاظ ہیں, کتنی واضح باتیں ہیں, واللہ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں. شیخ صاحب نے پہلے میں بیان کیا تھا ان آیتوں کو چنا جو چھوٹا بچہ بھی سمجھ سکے, کیونکہ یہ مقرر ہے ابتدائی تعلیم کے. سعودی عرب یہاں پہ ابتدائی تعلیم جو ہے پہلی دوسری تیسری کلاس میں یہ قاعدہ پڑھایا جاتا ہے, اور موٹے موٹے الفاظ ہیں, بچہ سمجھ سکتا ہے, واللہ آج بچہ سمجھ سکتا ہے, لیکن تعجب اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء نہ سمجھ سکے اس مسئلے کو, جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں وہ ان مسائل کو نہ سمجھ سکے. کتنی دکھ کی بات ہے کہ 7 سال کا بچہ سمجھ لیتا ہے, 70 سال کا بزرگ کو سمجھ نہیں آتی. جو بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرے, بھروسہ کرے, اللہ تعالیٰ اسے کافی ہے. وہ جسے اللہ تعالیٰ کافی ہو, جس کی ہر بھی اللہ تعالیٰ بنائے, اس کی ضرورت ہے کسی اور پہ بھروسہ کرے؟ کسی اور بھروسہ کون کرتا ہے جس کو شک ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کافی نہیں, اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی نہیں ہے, اس لیے وہ کسی اور کو بھی ڈھونڈتا ہے. جی یہ مانتے کہ اللہ تعالیٰ کافی, بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ ہی کرنا چاہیے, لیکن یہ بھی تو نیک بندہ ہے, یہ بھی تو ولی ہے. سبحان اللہ, بھئی کس نے انکار کیا کہ یہ ولی ہے کہ نہیں؟ اگر ولی ہے تو یہ ولی نے کہاں کہا کہ مجھ پہ توکل کرو؟ کہیں اس ولی نے کہیں دعویٰ تو کیا ہوگا؟ عبدالقادر جیلانی, ان کی کتابیں موجود ہیں, غنی تو طالبی موجود ہے, ایک مرتبہ مجھے ایک لفظ دکھا ہے جہاں پہ لکھا ہو مجھے غوث کہا کرو, ایک مرتبہ دکھا دو. کہیں عبدالقادر جیلانی نے یہ کہا کہ مجھے غوث کہو؟ لیکن ظالموں نے غوث نام رکھ لیا, لقب رکھ لیا غوث ہیں, اور غوث جانتے ہیں کہ مصیبتوں میں کام آنے والا, غوث کا مطلب ہے مصیبتوں میں کام آنے والا اور نجات دلانے والا. عبدالقادر جیلانی سے بری ہیں, ہمارے یہ ایمان ہے اس سے بری ہیں, انہوں نے کبھی اس کا دعویٰ نہیں کیا, وہ نہ کبھی کرتے. اس کے بعد ان کے شاگردوں نے دعویٰ نہیں کیا, بعد میں آنے والے لوگ جو صوفی ہیں متصوف جو ہیں, جنہوں نے صوفیت کو دار اسلام میں داخل کر دیا, صوفیت کو رسول جماعت میں داخل کر دیا, انہوں نے من گھڑت باتیں جس کی کوئی سند نہیں, جس کی کوئی بنیاد نہیں, یہ غوث صاحب ہے. اچھا غوث ہے تو پکارو بھی, ایک تو غوث کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں, پھر یہ غوث ہے اسے مانگو بھی پکار, پھر اسے بیٹا بھی مانگو, اسے رزق بھی مانگو, یہ مشکل کچھ آبیا, یعنی ایک لفظ کی وجہ سے کتنی شرک ہوئے آپ گن نہیں سکتے. تو جس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی اور کو جا کے پکارے اور کسی اور پہ بھروسہ کرے. ودلیل الرغبہ والرہبہ والخشوع, رغبت رہبت اور خشوع, رغبت دل میں پیدا کرنا چاہت, رہبہ ڈر کی ایک صورت ہے, اور خشوع دل میں نرمی اور خشوع پیدا ہونا, یہ سارے کے سارے عبادات ہیں اور یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ عبادات ہیں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین, انہم بے شک وہ کانوا یسارعون فی الخیرات, وہ اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے, آگے بڑھتے, ویدعوننا اور ہمیں پکارتے, رغبا ورہبا وکان لنا خاشعین, رغبت کرتے ہوئے, ڈرتے ہوئے, اور خشوع بھی صرف ہمارے لیے تھا, کسی اور کے لیے نہیں تھا. وکان لنا خاشعین. اچھا سورۃ انبیاء آیت نمبر 90, سبحان اللہ, اکثر لوگ اس چیز سے غافل ہیں کہ رغبت اور رہبت بھی عبادت ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے, خشوع خضوع بھی عبادت کا حصہ ہے، ایک الگ عبادات، مستقل عبادات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. رابع ادویہ کے بارے میں مشہور ہے اور کافی کتابوں میں آیا ہے، بریلویت کے کتابوں میں اور دیوبندیت کی کتابوں میں، کہ وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر میں تیری عبادت کروں جہنم کے در سے تو مجھے جہنم میں جلا دینا. یعنی یہاں پر خوف نہیں ہے، رہبت نہیں ہے، یعنی عبادت کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، دیکھ رغبت امید کرتے ہوئے، رہبت ڈرتے ہوئے، اور خشوع خضوع دل میں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کرو. وہ یہ آیت کریمہ کن کے لیے تھی؟ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تھی. سورت انبیاء میں ہے، اللہ تعالیٰ جب انبیاء کا ذکر کیا تو ان کے ذکر کے بعد اس آیت سے ختم کیا ہے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا، ہمیں پکارتے، کیسے پکارتے؟ رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. لیکن کچھ لوگوں کے نزدیک اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے جنت طلب کرنے کے لیے تو اس نے شرک کیا، لیکن نعوذ باللہ. اور اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے جہنم کے در کی وجہ سے تو اس نے بھی شرک کیا. دیکھیں مفاہیم اور موازین کیسے الٹی ہو گئی، ترازو کیسے الٹے ہو گئے. جو شرک تھا اس کو شرک نہیں مانتے، اور جو توحید کے، جو توحید ہے توحید کیسے اسے شرک مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے قرآن مجید میں کہ میرے جو یہ پیارے نبی ہیں مجھے کیسے پکارتے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. تو یہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ دل کے اعمال ہیں، زبان کے اعمال نہیں، یاد رکھیں. یہ رغبت ہے، رہبت ہے، خشوع ہے، یہ زبان سے نہیں ہوتا، یہ دل کے اعمال. دل کے اعمال سے کون واقف ہے؟ صرف اسے اللہ تعالیٰ واقف ہے. تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ دل میں کیا ہے. اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ تعالیٰ دل میں جان چکے تھے، جب پکارتے تھے کیسے پکارتے تھے اللہ تعالیٰ کو؟ رغبت، رہبت، خشوع کے ساتھ. لیکن ظالموں نے یہ کہا جو رغبت کے ساتھ عبادت کرے یا رہبت کے ساتھ عبادت کرے تو اس نے شرک کیا. نعوذ باللہ من الخذلان. کیا نعوذ باللہ تعالیٰ کے نبی کیا شرک کرتے تھے؟ نعوذ باللہ. ارواح ثلاثہ میں اشرف تھانی لکھتے ہیں کہ فلاں بزرگ ہے، اس بزرگ نے فرمایا جب میں جنت میں داخل ہوں گا، جب میں جنت میں جاؤں گا اور حوریں آئیں گی تو میں حوروں سے یہ کہوں گا کہ قرآن پڑھنا ہے، قرآن تلاوت کریں تو کرو ورنہ جاؤ، اتنا راستہ نہ کرو. سبحان اللہ. کچھ جزم کے ساتھ کہہ سکتے میں جنتی ہوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اللہ حافظ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ کے پاس جاتے اور سوال کرتے، اے حذیفہ تمہیں اللہ کی قسم ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام مرافق میں تو نہیں لیا؟ کیا میرا نام کا شمار منافق کو ساتھ نہیں ہے؟ وہ بھی ڈرتے تھے اپنے اوپر. جنت کی بشارت کس نے دی تھی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اپنی مرضی سے، وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے پیارے یہ جنتی ہے. حضرت عمر کو زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی، انہوں نے کبھی نہیں کہا میں جنتی ہوں. کبھی سنا ہے آپ نے کسی حدیث میں آیا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں جنتی ہوں؟ لیکن آج کے بزرگ، آج کے پیر کہتے ہیں جب میں جنت میں جاؤں گا اور حوریں آئیں گی. حوریں جنت میں جانا کسی کو شک نہیں، جاؤں گا جزم کے ساتھ اور حوریں بھی آئیں گی میرے پاس. حوریں بےچارے میرے پاس کیا کرنے آئیں گی؟ قرآن پڑھنا ہے تو پڑھو، ورنہ وہ راستہ ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جنت کی کبھی تڑپ ہی نہیں تھی، ان کو جنت کی کبھی امید ہی نہیں تھی. وہ اللہ تعالیٰ سے جنت کے لیے عبادت نہیں کرتے تھے، وہ بار بار یہی کہتے ہیں. صوفیوں کے نزدیک عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے بغیر ڈر کے اور بغیر امید کے. اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ عبادت کی بغیر ڈر بغیر امید کے، وہ عبادت کو یہ عبادت کی تین ارکان میں بیان کر چکا تھا، ہر درس میں بیان کرتا ہوں میں اور بار بار میں بیان کیے ہیں. یہ وجہ ہے کہ ایسے گروہ موجود ہیں کہ ایک پہ عمل کرتے اور ایک کو چھوڑ دیتے ہیں. صوفی نے دو چھوڑے. تین بنیادیں کیا عبادت کی؟ محبت اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی محبت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے اور عبادت کرنی ہے. نمبر دو امید کے ساتھ، نمبر تین ڈر کے ساتھ. یہ تین بنیادیں ارکان ہیں عبادت کی، ہر عبادت کی. جس نماز میں اللہ تعالیٰ سے محبت نہ ہو وہ نماز نہیں، جس نماز میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہو وہ نماز نہیں، جس میں امید نہ ہو وہ نماز نہیں. ہر عبادت کی یہ تین بنیادیں ہیں. صوفی حضرات کہتے ہیں ہم صرف محبت کرتے اللہ تعالیٰ سے، اور کاش وہ لفظ محبت کا استعمال کرتے، لفظ کا استعمال کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں، ہمیں عشق ہے اللہ تعالیٰ سے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی قسم کوئی بھی شخص اپنی ماں کو یہ نہیں کہ اپنی ماں کا عاشق ہوں، ان صوفی سے کہیں، اور میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، اللہ ہے دکھ ہوتا ہے، اپنی والدہ کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن رب ذوالجلال کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں. اور عقیدہ تحاویہ کے شرح میں امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے، انہوں نے 10 قسم کے محبت کے مراتب بیان کیے ہیں، اور یہ فرمایا کہ عشق عربی زبان میں اس کو بھی کہا جاتا ہے جس محبت میں شہوت ہو، واللہ ہے. اور آج کل جتنی بھی صوفی دعویٰ کر دے کہ ہم حنفی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، امام ابو حنیفہ اس کا انکار کر چکے ہیں. امام ابو حنیفہ کوئی تصنیف دیں کہیں عشق لفظ آپ کو نہیں ملے گا. ابو یوسف کی کوئی تصنیف دیکھ لیں، ہم حسن شیبانی کی کوئی تصنیف دیکھ، ان کے شاگردوں کو دیکھ لیں آپ، کہیں عشق لفظ نہیں. کہاں سے آیا؟ یہ صوفیت کی تعلیم ہے، صوفیت سنت و جماعت کے خون میں بس چکی ہے، ہم اس کا علم بھی نہیں ہے. ہماری دعوت کیا ہے؟ توحید و سنت کی دعوت ہے. اس صوفیت کو نکالو اور راہ راست پہ آ جاؤ. ہمارا جھڑا کسی کے ساتھ نہیں ہے، ہم کسی کی ناجائز مخالفت نہیں کرتے. ہماری بات میں دلیل نہ ہو، جب میں اپنی بات اپنی زبان سے اپنی بات کروں، میری بات کو دیوار پہ مارو. محمد کا یہ قول تھا، ہمارا بھی یہی قول ہے، ہمارے علماء کا بھی یہی قول ہے، یہ ہمارے سلف صالحین ہیں، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں. لیکن جب قرآن و حدیث سامنے آ جائے، پھر کسی کو زیب نہیں دیتا، اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ قرآن حدیث کو ترک کر دے اور اپنی منمانی کرتا پھرے. تو یہ صوفیت کس طریقے سے آئی ہے؟ یہ جاہل لوگوں کے دلوں میں دین کی خیر خواہی کا نام لے کے ان کے خون میں یہ اس صوفیت کو ملا دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور امید رکھنا، اس کے ساتھ عبادت کرنا، ان دونوں رکنوں کے ساتھ اور دل میں خشوع خضوع کے ساتھ، یہ عبادت، یہ کامل عبادت ہے. اس عبادت کو اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتا ہے، اور اس عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتا ہے. کتنی باقی ہیں؟ آدھے باقی ہیں تقریباً. ٹائم کتنا ہے؟ 12 ہے. چلو ایک دو لے لیتے ہیں. ودلیل الخشیہ، خشیہ وہ ڈر جو دل کی جڑوں میں ہوتا ہے، خشیت. اور یہ ڈر عبادت ہے. ارشاد باری تعالی، فلا تخشوہم واخشونی، اور ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. دیکھیں اردو زبان میں لفظ ڈر ہی ہے، میرے پاس دوسرا کوئی لفظ مجھے نہیں ملا جس سے میں اس، یعنی خوف ڈر، رہب ڈر، خشیہ ڈر، اور کوئی لفظ ملا نہیں. تو اس لیے میں بار بار ڈر ہی کی بات کر رہا ہوں. عربی زبان میں دیکھیں اللہ تعالی زبان کو چنا ہے، ہر ڈر کا اپنا مرتبہ ہے، سب ڈر برابر نہیں. خوف، رہبہ اور خشیہ، یہ تین مختلف قسم کے ڈر ہیں، اور تینوں عبادت ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے، جو ڈر عبادت ہے چاہے وہ جس مرتبے کا بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنا یہ توحید العبادت ہے، اور کسی اور کے لیے صرف کرنا یہ شرک فی العبادہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں، تین قسم کے ڈر قرآن مجید میں مختلف الفاظ سے اللہ تعالیٰ بیان کیے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، نہ ہمیں دوزخ کا ڈر ہے، نہ ہمیں جنت کی تڑپ ہے، بس ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ سے عشق کرنا، بس یہ جانتے ہیں، نعوذ باللہ. ودلیل الانابہ، انابت یعنی رجوع کرنا، واپس جانا، پلٹ کے جانا، یہ بھی عبادت ہے، اور یہ بھی دل کا عمل ہے. یہاں پر جتنے بھی اعمال میں نے بیان کیے ہیں، خشیہ دل کی عبادت ہے، انابہ دل کی عبادت ہے. دلیل کیا ہے کہ یہ عبادت ہے؟ ارشاد باری تعالی ہے، وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، سورة الزمر آیت نمبر 54. وَأَنِيبُوا، اور واپس لوٹو، واپس پلٹو، إِلَى رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف. سبحان اللہ، جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے، قرآن مجید کا انداز دیکھیں ذرا، جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے توبہ کی، انابت کی، واپسی کی، تو لفظ اکثر رب کا استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کم استعمال ہوتا ہے. اب ذرا غور کریں قرآن مجید میں, حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جس کی طرف ہم لوٹیں, کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. لیکن رب اس اللہ تعالیٰ بار بار بیان کرتا ہے کہ یاد رکھو میرے سوا کوئی تمہارا رب ہے ہی نہیں, جس کو تم لوگوں نے رب بنائے ہوئے ہیں سب جھوٹے ہیں. وہی رب میں تین یا پانچ صفات ہمیشہ بیان کرتا ہوں, خالق, رازق, تدبیر کرنے والا, مشکل پوچھے حاجت روا. یہ رب کی صفات ہیں. جب تم یہ یقین کرتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں, واپسی بھی میری طرف لوٹتے ہو, انعبت بھی میری طرف کرتے ہو, کسی اور کی طرف نہیں, تو بار بار اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ربکم 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 کہ میرے سوا تمہارا کوئی رب نہیں. وَأَسْلِمُ لَهُ, اور اپنے آپ کو اس رب کے حوالے کر دو. اسلام کا مطلب ہے سلامتی سے بھی لیا گیا ہے اور اس اسلام سے بھی. اس اسلام کہتے ہیں سبمیشن کو, یعنی اپنے آپ کو حوالے کر دینا. عربی محاورہ ہے کہ جب کوئی دشمن میں لڑائی ہوتی ہے تو تلوار اسے مارتے کہتے ہیں استسلم, سبمیشن کر لو, یعنی اپنے ہاتھ اوپر کر لو, اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو, میری مرضی میری گردن اڑاؤ یا تم یا تمہیں قیدی بناؤ. اسے کہتے ہیں استسلام. اب آپ نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر, اب اس کی مرضی ہے تمہیں چھوڑ دے, رہا کر دے, یا تمہیں قتل کر, یا تمہیں قیدی بنا دے. یہ عام محاورہ ہے. تو اسلام کا لفظ جو ہے وہ پیس کے لیے بھی ہے, سلامتی کے لیے بھی ہے. اور بہت دکھ کی بات ہے کہ آج اس عظیم نام پر ایک دھبا لگ گیا دہشت گردی کا, جس کی بنیاد ہی سلامتی ہے تو اس میں کبھی دہشت گردی کی گنجائش ہے؟ واللہ اسلام میں دہشت گردی کبھی نہیں ہے. لیکن ظالموں نے اس لفظ, اس پیارے لفظ کے ساتھ, اس بلند لفظ کے ساتھ دہشت گردی کا لیبل چپکا دیا. اور جاہل لوگوں نے یہ سمجھا کہ واقعی اس دین میں دہشت گردی ہے. جس نے اس دین کو قریب سے دیکھا ہے یا اس کو علم ہے اس دین کے بارے میں, بنیادی علم مسلمانوں کو نہ دیکھو لیکن اسلام کی بنیادی تعلیم کو دیکھو, تو واللہ ہے, کیونکہ یہ دین حق ہے, یہ سلامتی ہی سلامتی اور امن امن کا دین ہے. اسلام اور ایمان دونوں بنیادی لفظ ہیں, ایک سلامتی سے ایک امن سے. دہشت گردی کہاں سے آ سکتی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ غلطی ہمارے لوگوں سے بھی ہوئی ہے. کافر دشمن تو لیبل لگا دیا کافر نے, لیکن بنیادی غلطی ہمارے لوگوں سے بھی ہوئی ہے, جنہوں نے جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے کم علمی کی وجہ سے کچھ ایسی غلطیاں کی ہیں جس کی بنیاد پر ان کافروں نے یہ لیبل لگا دیا ہے. تو اس لیے یاد رکھیں علم وہ بنیاد ہے جس پہ ایک دفعہ ثابت قدم انسان ہو جائے اور اپنا قدم ثابت کر لے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسے کبھی ایسی لغزش نہیں ہوتی جس سے اسلام کو کوئی نقصان پہنچے. جن لوگوں سے یہ اسلام اور جہاد دہشت گردی ہو گئی, وہ دین کی بنیادی تعلیمات میں, دین کی بنیاد علم میں ثابت قدم نہیں تھے. وہ اصلی مولا, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو. اس ذات کے سوا تمہارا کوئی نہیں, کیونکہ وہ تمہارا رب ہے تو تمہاری بگڑی بنانے والا بھی وہی ہے, اس کے سوا کوئی بھی نہیں. تو اس لیے انابت, جب کوئی انسان غلطی کرتا ہے, غلطی کے بعد ندامت ہوتی ہے. جب انسان نادم ہو جائے تو کیا کرے, کس کی طرف جائے؟ عیسائی کہتے ہیں کہ پادری کی طرف جاؤ, اور پادری کے سامنے بیٹھ کر, پادری ایک بند ایسے جیسے یہ نہیں ہے الماری, ایک چھوٹی الماری میں بیٹھا ہوتا ہے, اس میں چند سوراخ ہوتے ہیں, ایک چھوٹی سی کرسی رکھی ہوتی ہے, وہ الماری میں ایسے بیٹھا بےچارا بند ہو کے, چھوٹی سی جیل میں دن بےچارا بند کتنے گھنٹے بیٹھتے لوگوں کی باتیں سننے کے لیے. اور یہ جو بےچارا بدکاری کرنے والا انسان ہے, توبہ کرنے کے لیے جا رہا ہے, انابت کے لیے جا رہا ہے, اس کی اجازت نہیں کہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے, نہیں, اجازت نہیں ہے. وہ جائے گا اس پادری کی طرف اور تفصیل کے ساتھ گناہ بیان کرے گا, میں نے گناہ کیا, کیسے کیا, تفصیل کے ساتھ. اور وہ اندر سنتا رہتا ہے اور اس کی مرضی ہے کہ وہ اسے معاف کرے یا نہ کرے. دین اسلام کی سماحت دیکھیں, جب کوئی گناہ کرو, اور ہم گناہ سب گنہگار ہیں, اور میں سب سے بڑا گنہگار ہوں, ہم سب گناہ کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے, جب کوئی گناہ ہو جائے تو کسی کی طرف نہ جاؤ, اس ضرورت بھی نہیں جانے کی, اپنے والد کی بھی نہ بتاؤ، اپنے قریبی رشتے دار کو بھی نہ بتاؤ. رات کی تاریکیوں میں جب آپ کو کوئی نہ دیکھتا ہو، کوئی نہ سنتا ہو، دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور توبہ کر لو. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں، لیکن شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک، ندامت ہو. جو میں نے عمل کیا یہ برائی کی، یہ واقعی برائی تھی، مجھے ندامت ہے. نمبر دو، اس برائی سے رک جاؤ، عزیمت کرو کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا، رکنا. نمبر تین، دوبارہ نہیں کروں گا، یعنی کہ ابھی تو رک گیا، کل کروں گا، کوئی حرج ابھی مجھے معاف کر دے، کل میں کروں گا. نہیں، عزیمت کے ساتھ کل نہیں کروں گا میں. چوتھی، اگر کسی کا حق کھایا ہے اس کی وجہ سے ندامت ہو، اس کی توبہ کرنے آئے ہو، اس کا حق واپس کرو. اگر وہ زندہ ہے، اگر وہ مر چکا ہے، اس کے وارثوں کو وہ حق دے دو. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کیونکہ اس کے وارث کون ہے، جگہ تبدیل ہوگی، سفر کر لیا، 40 سال پہلے کسی کا حق کھایا تھا، اب آپ کو ندامت ہو رہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جتنا مال آپ کو یاد ہے وہ کسی خیر کے عمل میں دے دو اس کے نام پہ، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. پانچویں شرط ہے توبہ کی، کہ توبہ کا وقت ہو، یعنی کہ وقت گزر جائے پھر توبہ کرو. اور دو وقت ہے توبہ کے. نمبر ایک، جب روح یہاں پہ پہنچتی ہے، کل اذا بلغت التراق وقیل من راق، جب یہاں پہ پہنچتی ہے پھر توبہ کے دروازے بند، پھر توبہ نہیں. نمبر دو، جب سورج مغرب سے نکلتا ہے پھر توبہ کے دروازے بند. تو ان پانچ شرطوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ توبہ قبول فرماتا ہے، اور کسی کی طرف بھی جانے کی ضرورت نہیں. لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے، صوفی کو، بعض صوفی کو نزدیک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی مرید غلطی کرے تو اپنے پیر کی طرف جائے اور اس سے معافی مانگے اور اس سے کہے کہ اس کے لیے دعا کرے توبہ کے لیے. تو یہ طریقہ اہل سنت جماعت کا طریقہ نہیں ہے، مومنوں کا طریقہ نہیں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں، ہمارے ذریت کو، سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. کتنی منٹ ہے؟ 5 منٹ ہے ابھی. کوئی سوال ہے؟ 8 پہ بات رکتی ہے آپ کی ہمیشہ.
الفاظ استعمال کرو
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے صدقے میں.
اور پھر اس کے پیچھے ایک عقیدہ بھی ہے کہ جب تک یہ نہیں کہیں گے
دعا قبول نہیں ہوگی.
اس کی گلی میں بولتے ہیں کہ
دعا قبول ہوتی ہے. بھائی کا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب دعا مانگو، خاص طور مدینہ کی طرف جب جاؤ تو دعا جب مانگو تو یہ کہو کہ اے اللہ تعالی نبی کے صدقے پھر اپنی دعا مانگو، تو کیا یہ درست ہے؟ اور بھائی کا یہ کہنا ہے کہ ان کی یہ دلیل ہے کہ اس کے ان الفاظ کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتا، اللہ تعالی دعا قبول نہیں فرماتے. اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دعا سے پہلے اور بعد میں درود پڑھے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. کچھ ایسے الفاظ ہیں. یہ طریقہ جو، یہ بدعت ہے، شرک نہیں ہے. نبی کے صدقے میری دعا قبول فرما، یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعت ہے. شرک کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مانگا کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، کہ اے اللہ تعالیٰ. شرک سے جان چھوٹ گئی الحمدللہ، کیونکہ پکار عبادت ہے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے. نبی کے صدقے یہ بدعت کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں. بدعت اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی دلیل نہ ہو، دین میں نئی چیز ایجاد کا کرنا جس کی کوئی دلیل نہ ہو، نہ قرآن مجید میں، نہ صحیح حدیث میں، تو یہ بدعت ہے. اور یہ آپ کا یہ کہنا کہ یہ جو حدیث ہے کہ درود سے، کہ دعا سے پہلے بار درود پڑھی جائے، تو یہ فضیلت ہے، یعنی اقرب الی الاستجابہ، یہ شرط نہیں ہے. کچھ غلطی، کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ یہ شرط ہے، شرط تو نہیں ہے. ایسی تو بہت ایسی حدیث ہیں کہ سجدے میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. کیا سجدے کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی؟ یعنی ایک شخص سے دعا مانگے سجدے میں نہیں ہے, ہوگی نہیں ہوگی؟ تو ایک حدیث میں کہ سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے. تو سجدے کی حالت والی جو حدیث ہے وہ اس حدیث کی منافی نہیں ہے, بلکہ سجدے میں انسان اور قریب ہوتا ہے اپنے رب کے, اور مزید استجابت کے قریب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے. اور یہاں پر بھی درود, کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے, دعا رحمت ہے, اور ان کے لیے فضیلت کی دعا ہے, سلامتی کی دعا ہے. تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعا کو اور مزید قبول کرنے, یہ دعا اور قریب ہوگی استجابت کے. تو اس میں کوئی دلیل نہیں کہ یہ شرط ہے. رہ گئی یہ بات کہ اے نبی یا اے اللہ تعالیٰ, نبی کے صدقے میرے دعا قبول فرما, یہ کیوں جائز نہیں ہے؟ دیکھ, اس میں ایک برائی نہیں ہے, اس میں بہت ساری برائیاں ہیں. نمبر ایک, یہی طریقہ تھا مشرکین عرب کا. یہ عرب کیا کرتے تھے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے, بت جو ہیں ان کی عبادت نہیں کرتے, لیکن ہم صرف انہیں ایک وسیلہ بناتے جو جس کی وجہ سے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے. تو لوگ یہ سمجھتے جب ہم کہ نبی کے صدقے, تو ہم وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ طریقہ درست نہیں, ان کا طریقہ تھا. نمبر دو, اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بنیادی طور پر ہی منع فرمایا اسے, بلکہ اس بات بنیادی طور پہ اس کا وجود ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے قرآن مجید میں, وَإِذْ قَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, اللہ تعالیٰ ابھی ہم نے بیان کیا, وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي, مجھے پکارو میں تمہارے پکار کو سنوں گا, بیچ میں کوئی نہیں ہے. دوسری آیت میں جو اس سے زیادہ واضح ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب میرے بندے, جیسے اللہ کا عبادی میرے بندے, جسے بھی جا کے پکارے ہیں تو میرے بندے کہاں جائیں گے, انی میرے بارے میں سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے, فانی قریب, میں قریب ہوں. اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ صحابہ کرام نے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بلند آواز میں پکارے دور ہیں یا دھیمی آواز میں پکارے وہ سنتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمائی, فانی قریب, میں قریب ہوں, اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب کوئی مجھے پکارتے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں, اس کی استجابت کرتا ہوں. یہاں پر صدقے کی بات کہاں سے آئی؟ بیچ میں کوئی ہے؟ اور یاد رکھیں, قرآن مجید کا تتبع کریں, قرآن مجید پورے قرآن مجید میں جب بھی لفظ آیا یسألونک, تم سے سوال کرتے ہیں, تو بیچ میں ہے فقل, قل کا لفظ ہے, یسألونک عن المحیض قل هو اذى, قل کا لفظ بیچ میں, یسألونک پھر قل ہے, پھر جواب ہے, یعنی جواب سے پھر قل ضرور ہے. یسألونک عن الاہل قل ہی موقیت للناس, یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. تتبع کریں آپ, واحد آیت ہے قرآن مجید میں جس میں لفظ سوال کا بھی ہے, قل کا لفظ نہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَقُلْ, نہیں, فَإِنِّي قَرِيب. اللہ تعالیٰ نے, سبحان اللہ, دیکھیں حکمت, دیکھیں اللہ تعالیٰ کی, جب پکار کی بات آئی تو بیچ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ قل, ان کے بارے میں قل کا لفظ بھی بیان نہیں کیا, اس کو بیچ میں سے نکال دی, کہ لفظ ہے ہی نہیں. یہاں پر براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارو, کہ اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہیں کہ پکارنے والا یہ نہ سمجھے کہ بیچ میں کوئی چیز ہے, کوئی بیچ میں چیز نہیں ہے. اب براہ راست اپنے رب کو پکارو, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, تو اللہ تعالیٰ قریب ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو پہلے سے بند کر دیا کہ کسی چیز کی ضرورت ہے. نمبر چار, اس میں اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے. کیسے؟ کیونکہ مخالفین جو یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں دنیا کے بادشاہ, دیکھیں آپ نے, کوئی بادشاہ کے قریب جا سکتا ہے؟ کوئی نہیں جا سکتا. تو آپ کو بادشاہ قریب جانے کے لیے آپ کو ایک واسطے کی ضرورت, ایک ذریعے کی ضرورت ہے, آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے. تو ہم نے دیکھا کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ قریب کر دے. اس لیے ہم نے اپنی دعا میں نبی کے صدقے کا لفظ استعمال کیا. لیکن دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ میں کتنی گستاخی ہوتی ہے. نمبر ایک, گستاخی کیوں؟ نمبر ایک, کہ اللہ تعالیٰ کو جو احکم الحاکمین ہیں, اور انصاف کرنے والا رب ہے. کس کے ساتھ مشابہت دی؟ ظالم بادشاہوں کے ساتھ. یہ ظالم بادشاہ انسان تو ظالم بادشاہ ہیں, ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو مشابہت دی. نمبر دو, یہ جو ظالم بادشاہ ہے اگر دروازے کھول دے ہر انسان جاتا رہے تو وہ ڈرتا ہے کہ کوئی قتل نہ کر دے مجھے, اسے سیکیورٹی کی ضرورت ہے. اس لیے بیچ میں کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے جو اس کی بات کس طرح پہنچائے. کیا اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہے؟ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے اس سے. یہ تو ظالم قرآن کر سکتے ہیں, اور پھر ظالم قرآن کسی کی سنتا ہے کسی کی نہیں سنتا؟ یہ ظالم قرآن ڈرتا ہے اگر اس کی نہیں سنو گے تو انقلاب لے کے آئے گا, تو اس کی سفارش تو مجھے ماننی ہی پڑے گی. کہ اللہ تعالیٰ کی شان ایسی ہے, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. آیت کرسی میں اللہ تعالیٰ نے شدت کے ساتھ یہ بیان کیا ہے, کون ہے وہ جو سفارش بھی کرے اللہ تعالیٰ کے سامنے بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کی؟ کوئی ذات ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. جب وہ نہیں ہو سکتا تو یہ بات کیسے انسان کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں جب دنیا کے بادشاہ ایسا کرتے. نعوذ باللہ, دنیا کے بادشاہ کہاں یہ ظالم اور کہاں یہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ, دونوں کو برابر ملا دیتے ہو. نمبر پانچ, یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی, ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے, تو اسے بچنا بہتر ہے, بلکہ بچنا چاہیے, کیونکہ بدعت ہے. اور یہ میں نے ساری برائیں بیان کی ہیں, اس کی 10 جوابات ہیں, میں نے 5 بیان کر کے کافی سمجھا ہے. ظالم بادشاہ سے مراد ہر وہ بادشاہ جو ظلم کرتا ہے, جو ظلم نہیں کرتا وہ اسے بری ہے. جو انصاف نہیں کرتا, جو ظلم کرتا ہے وہ ظالم ہے. اور ظالم بادشاہ وہی ہوتا ہے جو ظلم کرتا ہے. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ بھی آپ نے سب کو کہہ دیا, میں نے کہا ظالم بادشاہ یعنی جو ظالم ہے, جو ظالم نہیں ہے وہ اسے خارج ہے, اسے بری ہے. جی ابھی میں اگر کہوں جو چور ہے وہ یہاں سے نکل جائے تو کیا آپ سمجھیں گے ہمیں سے کوئی چور ہے؟ نہیں, جو چور ہے وہ تو نکلے گا, جو چور ہے وہ بیٹھا رہے گا. تو ظالم بادشاہ مطلب وہی بادشاہ جو ظالم ہے, یہ اس کا مطلب ہے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.